بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 8 اپریل سن 2005، مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں روشن خیالی کا موجودہ تصور اور اسلام کے موضوع پر ایک جامع خطاب فرمایا.
الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا، خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آله وصحبه اجمعین. اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی كما ورد في سورة بنی اسرائیل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. فقال جل وعلا كما ورد في سورة البقرة، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فقال عز وجل كما ورد في سورة لقمان، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. آپ کے علم میں آ چکا ہوگا کہ میرا آج کا خطاب جو ہے اس کا عنوان ہے موجودہ روشن خیالی اور اسلام. اس موضوع پر چند ہی روز قبل ہم ایک بڑا سیمینار بھی منعقد کرا چکے، اس میں بعض علماء کرام بھی شریک ہوئے، اور جدید روشن خیالی کے ایک بہت بڑے علم بردار ڈاکٹر جاوید اقبال بھی شریک ہوئے. وہاں پر میں نے بھی گفتگو کی. دوسرے، وہاں میں نے جو ایک گھنٹہ یا چند منٹ زائد لیے تھے، اس میں مجھے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی باتوں کا جواب بھی دینا تھا، کیونکہ میری صدارت تھی. لہذا جو اصل موضوع ہے اس پر مجھے اختصار سے کام لینا پڑا. دیکھیے، میرا دعویٰ یہ ہے کہ دنیا میں روشن خیالی کا آغاز اسلام سے ہوا ہے، یا زیادہ صحیح الفاظ میں قرآن سے ہوا. اس سے پہلے دنیا توہمات میں مبتلا تھی، ایسے عقائد جن کا نہ سر نہ پیر. زلزلہ کیسے آتا ہے؟ یہ زمین جو ہے ایک بیل کے سینگوں پر کھڑی ہے، ایک سینگ کے اوپر جو ہے وہ زمین ہے. وہ تھک جاتا ہے بیچارہ بیل، تو پھر وہ اس کو دوسرے سینگ پہ منتقل کرتا ہے تو زلزلہ آتا ہے. کیا اس کی بنیاد ہے؟ کوئی عقلی بنیاد ہے؟ کوئی سائنٹیفک بنیاد ہے؟ کوئی اللہ کی اتاری ہوئی کسی کتاب میں ہے؟ توہمات. اس توہمات کے عالم سے نکالا اسلام، پھر کہوں گا صحیح معنی میں قرآن نے. قرآن میں سب سے پہلی بڑی بنیادی جو ہدایت کی وہ یہ تھی، ولا تقف ما ليس لك به علم، مت پیچھے لگو ایسی کسی چیز کے جس کے لیے تمہارے پاس علم نہیں. اپنے موقف کی بنیاد علم، توہمات پر نہیں. ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. یہ جو ہم نے تمہیں سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، اور ان دونوں کے جو سینس ڈیٹا فیڈ ہوتے ہیں دماغ میں، فؤاد میں، ان سب کا جو ہے تم سے محاسبہ ہوگا. پوچھا جائے گا اس سے کام کیوں نہیں لیا، توہمات کے بھی کیوں پڑے گئے؟ اب دیکھیے ذہن میں رکھیے, آئندہ کسی موقع پر میں آیا تو پھر علم جو ہے اس کی دو قسموں پر گفتگو کروں گا. علم کی ایک قسم وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں ایکوائرڈ نالج, انسان حاصل کرتا ہے, آنکھ سے دیکھا, کان سے سنا, چھوا, چکھا, سونگا, یہ سینس ڈیٹا فیڈ ہو گئے دماغ کو. میں یہاں فؤاد کے معنی دماغ دیتا ہوں, قلب نہیں. فؤاد کے معنی ہے کسی چیز سے کوئی اس کا نچوڑ حاصل کر لینا, فائدہ. آپ نے دیکھا ہوگا پرانی تفاصیل کے اندر سے لکھا ہوتا ہے فائدہ, یعنی یہ جو بات ہے اس کا فائدہ کیا ہے, اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے, اس سے کیا عملی سبق ملتا ہے. گوشت کو جب بھون دیتے ہیں اچھی طرح, اس میں سے پانی وانی نکل جاتا ہے, اسے کہتے ہیں فعید, لحم الفعید, اس کا جوہر نکل آیا. تو اس اعتبار سے یہ سماعت, یہ بصارت, اگرچہ تین چیزیں اور بھی ہیں, چھونا ہے, چکھنا ہے, سونگنا ہے, لیکن جو بیسک ہمارے جو اصل سب سے زیادہ بنیادی حواس ہیں وہ سمع اور بصر ہیں. ان سے جو فیڈ ہوتا ہے ڈیٹا, اب یہ لفظ آپ خوب جانتے ہیں, آج کل کمپیوٹر تو ہر شخص سے جانتا ہے, اس میں آپ ڈیٹا فیڈ کریں گے, کمپیوٹر خود کچھ نہیں سوچ سکتا, کر کر دیں. آپ اس میں ڈیٹا فیڈ کرتے ہیں, وہ اس کو پروسیس کرتا ہے, پروسیس کر کے وہ نتیجہ نکالتا ہے, نتیجہ نکال کے اسے میموری کے اندر رکھ دیتا ہے, پھر مزید دیکھتا ہے, مزید سوچتا ہے, مزید غور کرتا ہے, مزید جو آ رہا ہے ڈیٹا پھر اس پر غور کرتا ہے, سوچتا ہے, ایک نیا نتیجہ آیا, اسے پچھلے سے ٹیلی کیا, اس کے خلاف ہے یا اس کے مطابق ہے, اور اس طریقے سے قدم بقدم ہمارا علم بڑھتا چلا گیا. اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں, بڑی سادہ سی. ایک زمانہ تھا, ہمارے آبا و اجداد جو بھی تھے ان کی خوراک کیا تھی؟ پھل, جڑی بوٹیاں, جڑیں نرم ہوتی ہیں ان کو چبا کے کھانا, یا پھر گوشت کچا جیسے کہ درندے کھاتے. لیکن کسی شخص نے دیکھا کہ ایک پتھر اوپر سے گرا ہے, نیچے بھی چٹان تھی, ایک شولہ برآمد ہو گیا. ارے یہ کیا ہوا؟ اب اس نے کیا کیا, دو پتھر لے کے ٹکرائے, شولہ, ارے شولہ. تو فرسٹ فارم آف انرجی ایجاد ہو گئی, آگ, یہ پہلی فارم آف انرجی. اس کے بعد کسی نے دیکھا وہ آگ, اب اس نے گوشت کھانا شروع کیا, پکا کر سبزیاں پکانی شروع کی, گوشت پکانا شروع کیا. پھر دیکھا ایک روز کے چولہے پر چڑھی ہوئی ہانڈی جو ہے اس کے اوپر ڈھکر ہل رہا ہے, یہ کون ہلا رہا ہے, کوئی جن ہے, بھوت ہے, کون ہے؟ سوچا. بعد میں اس نظر پہنچے کہ اس کے نیچے بھاپ جو ہے اس میں طاقت ہے, وہ اٹھا گئی. لہذا سیکنڈ سورس آف انرجی آ گئی, بھاپ. اب سیم انجن ایجاد ہو گئے, گاڑیاں چل رہی ہیں چھکا چھک اسی بھاپ پر. یہ قدم بقدم بڑھا ہے, پہلے رفتار بڑی سست تھی اس کی, پچھلے کوئی 150 سال میں ایکسپلوژن ہوا ہے, تیز کے ساتھ بڑھا. لیکن علم بہر علم ہے, اسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ علم نہیں ہے. قرآن مجید اسے علم الاسماء سے تعبیر کرتا, علم آدم الاسماء کلھا, اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ سارا علم آدم میں ودیت کر دیا گیا تھا, جو آج تک انسان نے اپنے حواس اور عقل کے ذریعے سے حاصل کیا ہے, اور جو وہ ابھی حاصل کرے گا. جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت ہوتا ہے, ویسے اسے درخت بننے میں کئی سال لگیں گے, وہ لیکن جو کچھ اسی میں تھا اسی سے بن رہا ہے نا جو کچھ. یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس علم کے حصول کا اپریٹس, اس کے اوزار, یہ جب آدم میں رکھ دیے گئے, سما بسر قواد, تو گویا کہ سارا علم دے دیا گیا. اب اس سے کام لو, آگے بڑھتے جاؤ. یہ علم آج جو ہے اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے, اور اقبال نے کہا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہم میں جاتے ہیں. اور انجم کا سہمنا ٹھیک تھا, اس لیے کہ چاند پر تو اتر آیا انسان, کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے, تو چاند پر تو انسان اتر گیا, ابھی آگے مریخ پر کمندے ڈال رہا ہوں. بہرحال یہ علم ہے, اسلام اسے اکنالج کرتا ہے, بلکہ جو آیت میں نے پڑھی وہ اسی علم کے لیے. لیکن ایک دوسرا علم بھی ہے, وہ علم وحی ہے, وہ علم ہدایت ہے. لیکن اس وقت مجھے اصل موضوع یہ نہیں ہے. تو یہ علم جو ہے اس کی بنیاد پر موقف قائم کرو. ہمارے نزدیک وہ علم کیا ہوگا, یا سائنس کے ذریعے سے حاصل شدہ علم وہ علم ہے, یا وحی کے ذریعے سے آیا ہوا علم وہ علم ہے. لیکن یہ کہ قرآن اس علم کی بھی نفی نہیں کرتا. اچھا دوسری بات قرآن نے کیا کہی کہ جتنے مظاہر فطرت ہیں, چاند ہے, ستارے ہیں, آسمان ہے, ہواؤں کا چلنا ہے, ان میں سے کسی میں الوہیت نہیں ہے کہ تم چاند کو پوجو, سورج کو پوجو. یہ تو آیات ہیں اللہ کی, نشانیاں ہیں, ان کو دیکھو, اللہ کے علم, اس کی قدرت, اس کی حکمت کا اندازہ کرو, سمجھو, معرفت حاصل کرو. اس سلسلے میں جو طویل ترین آیت ہے وہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی, سورہ بقرہ کی, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار, یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں, رات اور دین کے الٹ پھیر میں, الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس, اس کشتی میں جو سمندر اور دریاؤں میں چلتی ہے لوگوں کے لیے جو نفع بخش سامان ہے اس کو لے کر, وما انزل اللہ من السماء من ماء, اور یہ جو اللہ آسمان سے اس نے پانی اتارا, فاجا بہ الارض بعد موتہا, مردہ زمین کو اس کے ذریعے سے زندہ کر دیا, بنجر پڑی تھی اب سبزہ ہے, وبث فیہا من کل دابۃ, ہر طرح کے چوپائے اس میں پھیلا دی, وہ تصریف ریاحیں اور ہواؤں کو چلاتا ہے, صحاب مسخر بین السماء والارض, اور وہ یہ جو بادل ہیں جو زمین اور آسمان کے درمیان ٹگے ہوئے ہیں, وہ سخر ہیں, گرتے نہیں ہیں زمین پر, لا آیات, ان سب میں آیات ہیں, نشانیاں ہیں, ان کو دیکھو, بے قومی یعقلون, جو عقل سے کام لے. اب تم نے ہوا کو خدا بنا لیا, آگ کو خدا بنا لیا, سورج کو خدا بنا لیا, چاند کو خدا بنا لیا, معاذ اللہ, یہ تو اللہ کی نشانی, ان کو دیکھو, اللہ کو پہچان. اسی سے اصل میں دنیا میں پہلی بار منطق استقرائی کا رواج ہوا. اب یہ ذرا ثقیل سی اصطلاحات ہیں, منطق, لاجک, اس میں پہلے صرف استخراجی منطق تھی, ایک بات کو لے کر آدمی اسی کے اندر اسے ہائی پاورڈ لینس کے نیچے رکھا ہوا ہے, اس بال کی کھال ہی اتارتا جا رہا ہے, اتارتا جا رہا ہے, اتارتا جا رہا ہے, مشاہدہ محدود, عقل کی جو ہے تگو دو وہ اس کے اندر جو ہے, اور ایک ہے منطق استقرائی, قرا کہتے جمع کر دے, اسی سے قریہ بنا, جانو جمع ہو کر رہتے, اسی سے قرآن بنا ہے, تو یہ مشاہدات کو جمع کر کے نتیجہ نکالنا, آپ کا جو ہے آبزرویشن, کھول آنکھ, زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت و الى السماء كيف رفعت و الى الجبال كيف نصبت و الى الارض كيف سطحت, یہ دیکھتے نہیں کہ اپنے اونٹ جس پر سواری کرتے کیسے بنایا اللہ نے, یہ جو تمہارا ریگستان ہے صحرا, اس کے لیے کس قدر موضوع ہے, یہ سات سات دن پانی نہ ملے اسے پرواہ نہیں, کو کھانے کو نہ ملے پرواہ نہیں, اس کے کوہان میں اتنی چربی ہے جو اسے اندر صفائی کرتی رہے, پاؤں ایسا بنایا ریت میں دھستا نہیں, یہ تمہارے ماحول کے کس قدر مطابق اللہ نے تمہیں یہ سواری کر, پھر تم دیکھتے نہیں. اور خاص طور پر یہ عرب کا مشاہدہ تھا, وہ جو سفر کرتے تھے تو عام طور پر وادیوں میں کرتے تھے, حجازی جو ہے خاص طور پر, ادھر بھی پہاڑ ہے ادھر بھی پہاڑ ہے, درمیان میں راستہ ہے, تو وہ الجبال کیف مصیبت, دیکھتے نہیں سر ان پہاڑوں کو کیسے گما دیے گئے, نہ سنگر دیے وہ ادھر عرب نے کیسا سوتے ہر زمین کو کیسے ہموار کر دیا گیا جس پر تم چل رہے ہو, وادی جو ہے ہموار, پہلے سماج کیسا روپ گیا, آسمان کیسے بلند کر دیا گیا, ان چیزوں کو دیکھو نتیجہ نکالو. انگریزی میں کہتے ہیں استخراجی منطق کو ڈیڈکٹیو نالج, ڈیڈکشن, کسی چیز سے نکالتے رہنا نکالتے رہنا نکالتے رہنا, اور انڈکشن یہ ہے کہ مشاہدہ. تو جو استقرائی یا انڈکٹیو لاجک ہے اس کا آغاز قرآن نے کیا, اور اسی سے سائنس وجود میں آئی, سائنس کی بنیاد استقرائی منطق پر ہے, جبکہ اس سے پہلے وہ افلاطون صاحب تھے یا ارسطو صاحب تھے یا اور تھے, وہ سب کے سب منطق استقرائی میں لگے رہتے ہیں. اسی اعتبار سے اب میں آپ کے سامنے ایک رائے لا رہا ہوں ایم این رائے کی. ایم این رائے میں پہلے بھی بہت دفعہ تعارف کرا چکا ہوں, بنگالی ہندو راجا مہندر ناتھ رائے, اور یہ انٹرنیشنل کمیونسٹ, کمیونسٹ پارٹی کا جو ایک سب سے اوپر ٹاپ پر جو اس کی ایک جماعت تھی, کمیونسٹ انٹرنیشنل اس کا رکن تھا. اس نے آپ کے اسی شہر لاہور میں 1920 میں 85 سال قبل لیکچر دیا تھا ہسٹوریکل رول آف اسلام, بیڈلا ہال ہوتا تھا کوئی غالباً بھاٹی کے باہر، اب وہاں کیا ہے مجھے نہیں معلوم، غالباً کوئی ہسپتال بن گیا واللہ اعلم. وہاں اس نے لیکچر دیا ہسٹوریکل رول آف اسلام، اور اس نے بڑی خوبصورت بات جو کی وہ یہ تھی کہ عام طور پر یہ جو عربوں کی فتوحات تھی مسلمانوں کی، کہ 24 برس میں طوفان کی طرح نکلے ہیں، اور ادھر دریائے جیہوں، آکسس ریور، اور ادھر اٹلانٹک اوشن تک پہنچے. تو ان فتوحات کے اندر جو برق رفتاری تھی، اکثر لوگ انہیں کمپیئر کر بیٹھتے ہیں، چنگیز خان بھی تو چلا تھا نا، وہ مشرق سے مغرب میں پہنچ گیا تھا کہ نہیں، اٹیلا بھی چلا تھا مشرق سے مغرب تک پہنچ گیا، اسی طریقے سے سکندر اعظم بھی آیا تھا نا مقدونیہ سے آگے دریائے بیاس تک تو آ گیا. لیکن اس نے کہا ان تمام سے اور مسلمانوں اور عربوں کی فتوحات میں ایک بہت بنیادی فرق ہے، ان کی فتوحات کے نتیجے میں کوئی نئی تہذیب نہیں آئی، دنیا کو روشنی نہیں ملی، نئے علوم کی ایجاد نہیں ہوئی، اور یہ جو ہے یہ فتوحات ایک نئی تہذیب، نئے تمدن، پرانے سارے علوم کو انہوں نے جو ہے دوبارہ زندہ کر دیا ہے. یورپ اس وقت تھا جس کو وہ خود کہتے ہیں ڈارک ایجز، تاریخ دور، ڈارک ایجز. پوپ کی حکومت تھی، اور پوپ جو ہے باقی تو بادشاہ تھے، یہ فرانس کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ، لیکن سب کو اوپر پوپ تھا، اصل حکومت پوپ کی تھی، اور پوپ کا حکم تھا سائنس پڑھنا حرام اور فلسفہ پڑھنا حرام. اگر کہیں سے کتابیں نکل آئیں سائنس کی، کسی گھر سے آگ لگا دی جائے گی، کسی نے فلسفہ پڑھا ہے اس کو آگ لگا دی جائے گی، جلد زندہ جلا دیا جائے گا، یہ ہوتا تھا. تو ڈارک ایجز تھے، توہمات ہی توہمات، پوپ جو کہہ دے بس وہ قانون ہے. اس لیے کہ جو قانون تورات کا حضرت مسیح لے کر گئے تھے، اس کو اس نے سینٹ پال نے ایبروگیٹ کر دیا، کوئی شریعت نہیں، اب تو پوپ کا حکم ہی شریعت ہے. اس اعتبار سے پورا جو اچھا امریکہ شریف تو کہیں وجود ہی ان کا نہیں تھا، وجود تھا تو دنیا تو نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا ہو رہا ہے، وہ زمین کا پچھواڑا ہے نا، جہاں ہم بیٹھے اس کے پیچھے امریکہ ہے. ہمارے اور سان فرانسسکو کے فرق ٹائم میں 12 گھنٹے کا فرق ہے، ہمارے یہاں دن کے 12 ہوں گے، وہاں رات کے 12 ہوں گے. تو پیچھے کیا تھا، کچھ وحشی قبائل وہاں رہتے تھے، باقی نہ کوئی تہذیب نہ تمدن، یورپ ڈارک ایجز میں تھا. حالانکہ اس سے پہلے وہ متمدن رہا تھا، اس سے پہلے گریگ دور جو تھا یونان کا، اس میں فلسفہ پروان چڑھا تھا، سائنس پروان چڑھی، لیکن اب آ کر پوپ کے تسلط نے تاریکی پیدا کی. اس وقت روشنی دی ہے، من رائے کہتا ہے ان مسلمانوں نے. تو وہ فتوحات اور تھی، یہ فتوحات اور تھی، ان سے دنیا میں روشنی پھیلی، روشن ترین علاقہ وہ تھا، ایبسڈ دور، عباسی دور جو تھا، جس میں ساری جو غریق جو تھا پرانا دور، پوپ کی حکومت سے پہلے کا دور، اس کی جو سائنس کی کتابیں تھیں وہ ترجمہ کیا عربی کے اندر، اس کے فلسفے کی کتابیں، سقراط کو زندہ کر دیا، افلاطون کو زندہ کر دیا، اور ارسٹوٹل کو زندہ کر دیا. تو یہ سارے جو ہیں سوکریٹیز اینڈ پلیٹو اینڈ ارسٹوٹل، یہ سب کو زندہ کس نے کیا، مسلمانوں نے کیا، اور پھر اس کو آگے بڑھایا، ہندوستان سے بھی علم بھی لی، طب بھی لیا، لاجک بھی لی، حساب بھی لیا، یہ ہندوستان سے لیا گیا، اور پھر اس کو ڈیولپ کیا. تو مشرق سے لیا، مغرب سے لیا، اور اس سے آگے ڈیولپ کیا، یہ مسلمانوں نے کیا. یہ روشن خیال معاشرہ پوری دنیا کے اندر اس وقت مسلمانوں کا تھا. یہ ایک ہندو کی رائے ہے، جو ہندو بھی تھا اور کمیونسٹ بھی تھا. تیسری بات، علامہ اقبال نے جو فرمائی ہے وہ بہت گہری ہے، یہ صرف وہی کہہ سکتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ دی انر کور آف دی پریزنٹ ویسٹرن سیویلائزیشن از قرآن. اس تہذیب کی مذمت کرتے ہیں شریف، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہو. نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنگائی مگر جھوٹے نگوں کی رضاکاری ہے. لیکن دوسری طرف کہتے ہیں اس کا انر کور جو ہے وہ تو قرآنک ہے. انر کور کیا ہے؟ سائنس. اور سائنس کہاں سے آئی ہے؟ جب مسلمانوں نے توہمات کا دور ختم کر دیا اور استقرائی منطق شروع ہوئی تو سائنس کا وجود آ ہوا. اس اعتبار سے انر کور اب جو بات میں بتا رہا ہوا کیا ہے، یہ روشن خیالی جو ہمارے ہاں عالم اسلام میں تھی، جب بنو عباس آئے ہیں اور بنو امیہ کا خاتمہ کر دیا، انہوں نے ہارٹ آف دی مسلم لینڈ میں تو بنو امیہ ختم ہو گیا، ان کا ایک شہزادہ بچ کے وہاں سے نکل بھاگا اور اس نے جا کر اسپین کے اندر جو ہے ایک حکومت زبردست قائم کر، جو مسلمان پہلے آزاد کر چکے تھے، جس کو کہ فتح کر چکے تھے. یہ جو فتح طارق بن زیاد نے کی تھی سن 92-93 ہجری یا 712-713 عیسوی، اس میں یہودیوں نے مدد دی تھی طارق ابن زیاد کی اور انہیں راستے بتائے تھے. اب ظاہر بات ہے کہ ایک ان نون لینڈ میں اتر گئے اور اتر کے اپنی کشتیاں بھی جلا دیں، پتہ ہی کچھ نہیں راستے کہاں ہیں، کہاں جغرافیہ دنیا میں موجود تھے. چونکہ یہودیوں کو شدید پرسیکیوشن کا سامنا تھا، ان پر تشدد ہوتا تھا، ٹارچر کیا جاتا تھا، ان سے نفرت کی جاتی تھی، ان سے گن کھاتے تھے عیسائی جو ہیں گن، لہٰذا انہیں شہروں میں آباد ہونے کی اجازت نہیں تھی. وہ گھیٹوز باہر جائیں، باہر جا کر اپنے علیحدہ جو ہے گھیٹوز کہلاتے ہیں، اور انہیں تھوڑے سے وقت کے لیے اجازت تھی کہ شام کو 2-3 گھنٹے تمہیں اجازت ہے شہر میں آ سکتے ہو، کوئی چیز خریدنی ہو خرید لو، کوئی چیز تم بنا رہے ہو بیٹھے ہوئے اپنے گھیٹوز کے اندر وہ آ کے بیچ لو، بس رہ نہیں سکتے یہاں پر، اور بس اس ٹائم کے علاوہ باقی تمہارے لیے داخلہ بن. پھر انہیں جو ہے زندہ بھی جلایا جاتا تھا، خاص طور پر اسپین میں. اسپین جو ہے زبردست مذہبی ملک تھا، رومن کیتھولک، پوپ کا بہت بڑا حامی اب بھی ہے، وہ تقریباً 100% رومن کیتھولک ہے، جن کا پوپ اب جو ہے ابھی مرا ہے، آج اس کی تدفین ہونی ہے، 8-10 گھنٹے بعد ہو جائے گی، اس لیے کہ ان کا ٹائم ہم سے 4-5 گھنٹے پیچھے ہے. ابھی تو وہاں سمجھیے صبح ہوئی ہے، آج اس کی تدفین ہوگی. بہرحال وہاں جو ہے پھر مسلمانوں نے، یہ بنو امیہ کہلاتے ہیں، امیہ آف اسپین، انہوں نے چونکہ یہودیوں کو سمجھا اپنا محسن، لہذا انہیں کندھوں پر اٹھایا، سر پر بٹھایا، بہت عزت دی، توقیر دی. اسی لیے بن گوریون نے کہا ہے، یہ لکھا ہے اپنی کتاب میں، مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف اور ڈایاسپورا. سن 70 عیسوی میں جو ہمیں نکال دیا تھا رومیوں نے فلسطین سے، اور ڈایاسپورا شروع ہو گیا، ہم منتشر ہو گئے، جس کا جہاں سنگھ سمایا چلا گیا، چلا گیا روس میں چلے گئے، شمالی افریقہ میں چلے گئے، ہندوستان میں آ گئے، ایران میں آ گئے، لیکن فلسطین سے نکال دیے، یہ ڈایاسپورا کہلاتا. تو اس ڈایاسپورا میں جو ان کی سمجھیے انتہائی ذلت کا دور تھا، ہر جگہ پر یہودی تو گالی تھا، جیو ہے، آپ کو معلوم ہمارے یہاں یہودی گالی ہے، تو یہی معاملہ عیسائیت کے معاملے تھا. تو مسلمانوں نے جب ان کو وہاں پر سہارا دیا تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا گولڈن ایرا، لیکن یہاں بیٹھ کر انہوں نے کیا کیا؟ دیکھیے وہ روشنی کہ جو مڈل ایسٹ کے اندر پیدا ہوئی تھی، وہی مسلمانوں کے ذریعے ہسپانیہ میں پہنچ گئی. ہسپانیہ میں یونیورسٹیاں قائم ہوئی، کارڈوبا کی یونیورسٹی، کرتبا کی، گرینیڈا کی یونیورسٹی، گرناتا کی یونیورسٹی، پولیتلا، ٹولیڈو اس کی یونیورسٹی. اب جیسے ہمارے نوجوان جاتے ہیں یورپ پڑھنے کے لیے، امریکہ پڑھنے کے، ایسے ان کے نوجوان پائرنیز ماؤنٹین کا سلسلہ ہے کہ جو اس آئبیرین پینسولا کو علیحدہ کرتا بقیہ یورپ سے، تو وہ پائرنیز کراس کر کے ایگزیکٹلی فورن تو ہے فرانس اور نیچے ہے اٹلی، اس کے بعد جرمنی، یہاں کے نوجوان آتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں، یہاں سے اسلام کی روشنی وہ لے کر جاتے تھے. وہ روشنی کیا تھی؟ حریت، آزادی، کوئی حاکم نہیں، کوئی محکوم نہیں، سب محکوم ہے اللہ کے، تمیز بندہ واقع فساد آدمیت سے، حریت، آزادی، مساوات، تمام انسان پیدائشی طور پر برابر، کسی عرب کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر نہیں، الا بالتقویٰ. یہ حریت، آزادی، یہ مساوات کا پیغام دیا ہے. اخوت انسانی کا پیغام دیا ہے کہ تم سب کے سب ایک ہی جوڑے کی اولاد ہو، کالے ہو، گورے ہو، پیلے ہو، لال ہو، جو بھی ہو، تمہاری کوئی قومیتیں ہوں، نسلیں ہوں، قبیلے، سب کس کی اولاد ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مرد ایک عورت، آدم اور حوا سے، وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اور تمہیں تقسیم کر دیا قوموں میں اور قبیلوں میں تاکہ تعارف کرو، پہچانو، شکلیں بھی بدل دی، رنگ بھی بدل دیے، سب تعارف کے لیے ہے، یہ کسی کی برتری نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو بھی تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، برائی سے بچتا ہے، حق تلفی سے بچتا ہے، لوگوں کے حقوق تلف کرنے سے بچتا ہے، لوگوں کی عزت سے کھیلنے سے بچتا ہے، جو بچتا ہے وہ ہے باعزت اللہ کے. تو یہ جو اب یوں سمجھئے اسپین اور اس کے اوپر یورپ یوں ہے، اسپین بالکل جنوب مغرب کا گوشہ ہے یورپ کا، اور یوں چلتے ہیں، تو یہ دھارے جا رہے تھے علم کے، لیکن ان علم کے دھاروں میں یہودی بیٹھا ہوا ایک سیاہی گھول رہا تھا. کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں؟ انہیں عیسائیوں سے انتقام لینا تھا، لہذا انہوں نے اس میں کچھ زہر گھولا، آزادی کو بنا دیا مادر پدر آزادی، اخلاقی اقدار سے بھی آزادی، شرم و حیا سے بھی آزادی. ایک حیوان جو ہے ماں بیٹی بہن بیوی میں کوئی فرق کرتا ہے؟ تو کہے کو کس کام کے لیے تم فرق کرتا ہے؟ کتا فرق کرتا ہے؟ اور سرمائے کی آزادی، خدا سے آزادی کے نتیجے میں سیکولرزم پیدا کر دیا، ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، مذہب رہے کونے کے اندر، مارجنلائز، کوئی مسجد جائے، کوئی مندر میں جائے، کوئی سنیگاگ میں جائے، کوئی چرچ میں جائے، جائے یا نہ جائے، جائے تو جائے، لیکن نظام سیاست، نظام ریاست، قانون ملکی، نظام معاشرت، کوئی دخل کسی مذہب کا نہیں ہوگا. یہ ہے سیکولرزم کی بنیاد، کہ جو بیج بو دیے اس کی وجہ کیا تھی؟ سیکولرزم ان کے لیے بہت مفید تھا. اگر مذہب کی بنیاد پر معاشرہ ہوگا تو تفریق کی جائے گی. عیسائیت اگر کرسچن سٹیٹ ہے تو کرسچن سٹیٹ کا مکمل شہری کرسچن ہوگا، یہودی وہاں سیکنڈ گریڈ سٹیزن ہوگا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. لہذا انہوں نے کہا ایک کر دو سب کو ایک شہری برابر، یہودی بھی ہے تو برابر کا شہری ہے، اس کے برابر کے حقوق ہیں. سیکولرزم اسی کا نام ہے کہ ایک ملک کی حدود میں رہنے والے سب برابر کے شہری ہیں، وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، پارسی ہو، یہودی ہو، کچھ بھی ہو. اس اعتبار سے وہ اوپر آ گئے اور ہم سر ہو گئے، ہم پلہ ہو گئے، ہم کفم ہو گئے عیسائیوں. یہ ان کے فائدے کے لیے تھا سیکولرزم. اس کے نتیجے میں آپ کو معلوم ہے کہ دو تحریکیں وہاں چلی ہیں، رینائسنس تحریک احیاء علوم، وہ تو وہ تھی جو میں نے بتایا، جن علوم کے اوپر ڈھکن رکھا ہوا تھا پوپ نے، وہ ڈھکن اٹھا دیا گیا. اب فلسفہ بھی پڑھو، وہ تو مسلمان لوگ لے کر آئے تھے دوبارہ، یونان سے لیا تھا، پہنچایا ہے اسپین کو، انٹروڈیوس کر دیا دوبارہ، ری انٹروڈیوس کر دیا. سائنس بھی پڑھو، دیکھو، استقرا کرو، نتیجے نکالو. تم سمجھتے تھے کہ سورج گردش کر رہا ہے، زمین جو ہے وہ ساکن ہے، پھر ایک دور میں آیا ہم نے کہا نہیں، سورج ساکن ہے، زمین چل رہی ہے. پھر ایک دور آیا کہ نہیں، سبھی چل رہے، کل فی فلکی یسبحون، دیکھو غور کرو، سوچتے رہو. اور قرآن نے تو کہا کہ سخرہ لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جیسے میں نے آیت آپ کو سنائی سورہ لقمان کی، ان ساری چیزوں کو تو تمہارا خدمتگار بنایا اللہ نے. سورج تمہارا خدمتگار ہے، چاند تمہارا خدمتگار ہے، اور جب خدمتگار ہے اور سخر تسخیر کر سکتے ہو، تم ان کے ذریعے سے قوتیں حاصل کرو، اور ان کے ذریعے سے جو انرجی ہے کائنات کے اندر اسے حاصل کرو. آج آپ سورج سے بھی تو انرجی حاصل کر رہے ہیں، سورج سے بجلی بنانے کی، دھوپ سے، سورج سے کاریں چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ سارا ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں تمہارے فائدے کے لیے، یہ تو خادم ہے تمہارے، تم نے کہا ہی نہ خدا بنانے. بہرحال سائنس کا فروغ ہوا، فلسفے کا فروغ ہوا، اور اصلاح مذہب کے نام سے بغاوت ہو گئی، پوپ کی بات نہیں مانیں گے ہم. اور یہودیوں نے تیسرا کام یہ کیا انٹرسٹ جو پوپ کا جب تک نظام تھا اس وقت تک وہ حرام تھا یورپ پورے یورپ کے اندر. بہت یوزری انفرادی کام کے لیے سود لینا, مہاجنی سود جسے ہم کہتے ہیں, اور یہ جو انٹرسٹ کہلاتا ہے ٹریڈنگ کے اندر کمرشل انٹرسٹ, یہ بھی حرام. انہوں نے بغاوت کر کے پوپ سے پروٹیسٹنٹ طبقہ, پروٹیسٹنٹ جو باغی ہو گئے احتجاج کرنے والے, پوپ کے خلاف احتجاج کیا. اور سب سے پہلا جو ہے جس نے کہ اپنا چرچ علیحدہ کر لیا پوپ سے, وہ چرچ آف انگلینڈ برطانیہ, اور سب سے پہلا بینک جو قائم کیا وہ بھی برطانیہ تھے, بینک آف انگلینڈ یہودیوں نے قائم کیا, یہ بھی یہودیوں کی ایجاد تھی. جس کو میں نے وہ شعر آپ کو سنائے ہیں علامہ اقبال کے کہ این بنوک, یہ جو بینک ہیں, این فکر چالا کے یہود, یہ بینک جو ہے یہ تو عیاری جو ہے اور عیاری والی فکر جو ہے یہود کی, اس کی پیداوار ہے. جس نے نور حق اسینہ آدم ربود, آدم کے اندر جو ڈیوائن اسپارک تھا, جوہ ربانی تھی, اسے ختم کر دیا. تا کہو بالا نگردہ دی نظام, دانش و تہذیب و دی سودائے خام, جب تک یہ سودی نظام ختم نہیں ہوگا, یہ بینکوں کی بساط نہیں الٹی جائے گی, اس وقت تک نہ تہذیب کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے, نہ دانش کا اور نہ دین. یہ زہر گھول رہے ہیں, کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا. مساوات پیدائشی طور پر کوئی گھٹیا نہیں, کوئی بڑھیا نہیں. ہاں بعد میں ایک شخص علم زیادہ حاصل کر لیتا ہے, ایک شخص متقی زیادہ بن جاتا ہے, یہ ایکوائرڈ چیزیں ہیں. بائی برتھ برابر ہے, مرد اور عورت بھی برابر ہے, بعض حکم بمباس, ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹی بھی ہے بیٹا بھی ہے, اور ایک ہی ماں کے رحم میں پرورش پائی ہے بیٹے نے بھی بیٹی نے بھی, تو بیٹا افضل کیسے ہو جائے گا. یہ انتظامی معاملات کے اندر خاندان کی سربراہی کے لیے مرد کی قوامیت ہے. شادی سے پہلے مرد عورت برابر, شادی کے بعد ایک شوہر ایک بیوی, اب عورت تابع ہے. اب ادال و قوامون عالم نے صاحب انہوں نے نہیں جی برابر. یہ مساوات کا وہ غلط تصور تھا جس نے خاندانی نظام کو تہو بالا کر دیا, ختم. حیوانوں سے جب ڈارون نے بتا دیا کہ انسان بھی نرا حیوانی ہے, کیا فرق ہے چمپنزی میں اور انسان میں, ایسا ہی ہے جیسا گدھے میں اور گھوڑے میں, ایک ریفائنڈ اینیمل ہے ایک ذرا کوس اینیمل ہے, تو پھر یہ کہاں سے شرم آیا, عصمت عفت یہ کہاں سے لے آیا تم, کیا ہے. جیسے بھی چاہے انسان تسکین کر لے, مرد مرد سے تسکین حاصل کر لے, عورت عورت سے تسکین حاصل کر لے, مرد عورتوں سے آزادی سے جب چاہے تسکین حاصل کرے, بھائی پیاس لگتی ہے جہاں چاہتے ہو پانی پی لیتے ہیں. یہ خامخواہ جو ہے یہ تو تم نے بندھن بنا دیے اور عورت تابع ہو گئی, یہ کیا ہے, یہ تو اس مساوات کے خلاف ہے. مساوات مرد و زن, ویمن لیب, ویمن لیبریشن, نکالو انہیں گھروں سے, لاؤ انہیں بازار کے اندر, لاؤ انہیں منڈیوں کے اندر, لاؤ انہیں سیاست کے اندر. یہ سارا معاملہ ہے, یہ کل کا کل, جیسے میں نے شعر آپ کو سنا, ای بنوک ای فکر چالا کے یہود. اسی طرح یہ تینوں چیزیں جو ہیں, مرد اور عورت کی کامل مساوات, شوہر اور بیوی کے حصے سے مساوات, طلاق کا مساوی حق, انہیریٹنس میں برابر کا معاملہ, اس نے وہاں کے خاندان کا بیڑا غرق کر دیا. یہ معاملہ ہوا ہے سارا کا سارا ای فکر چالا کے یہود ہے. اس پوری کائنات میں شر کا منبع اور سرچشمہ شیطان لعین, ابلیس لعین, اور اس کے ایجنٹ جو ہے جنات میں سے بھی ہے, شیاطین جن انسانوں میں سے بھی ہے, لیکن انسانوں میں سب سے بڑا ایجنٹ یہودی ہے, شیطان کا سب سے بڑا اعلی کار, اور یہودی کا سب سے بڑا اعلی کار پروٹیسٹنٹ عیسائی ہے, اور پروٹیسٹنٹ میں بھی خاص طور پر ویسٹ وائٹ اینگلو سیکشن پروٹیسٹنٹ, یہ ان کا اعلی کار. انہی کے ذریعے سے چرچ کو علیحدہ کرایا, انہی کے ذریعے سے پھر انہوں نے سود کی اجازت دی اور بینک آف انگلینڈ بنایا. اب در حقیقت یہ جو تہذیب ہے یہ یورپ میں چلتی چلی گئی, چلتی چلی گئی, چلتی چلی گئی, اور بدقسمتی سے علم کی جو دوسری آنکھ تھی, کیونکہ پوپ کے خلاف شدید نفرت تھی, انہوں نے بہت دبا کر رکھا تھا, سخت قسم کا یوں سمجھیے، نہ سائنس پڑھو نہ فلسفہ پڑھو، تو ایک رد عمل کے اندر بغاوت پیدا ہوئی، مذہب دشمنی پیدا ہو گئی، چھوڑو ہی مذہب کو، دفاع کرو اسے. ٹھیک ہے بھائی، کوئی شخص اپنے گھر میں نماز پڑھے، روزہ رکھے، کوئی شخص کچھ تپسیا کرے، کوئی شخص کچھ اور کرے، بس لیکن ہماری جو پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم ہے اس سے کوئی تعلق نہیں اسلام کا، کوئی تعلق نہیں کرسچینٹی کا، کوئی تعلق نہیں یہودیت کا. یہ جو تہذیب پروان چڑھی ہے در حقیقت یہ تہذیب ہے، اور اسی کے ساتھ ہیڈونزم، سیکولرزم، انٹرسٹ بیسڈ کیپیٹلزم، ہیڈونزم، لذت پرستی. لذت حاصل کرو جی، جنسی لذت جیسے بھی ہو جائے، کیا فرق پڑتا ہے، لذت، ہیڈونزم جس کو کہتے ہیں، سب سے زیادہ لذت حاصل کی جائے. یہ تہذیب جو وہاں پر وان چڑھی اور دوسری آنکھ بند کر دی، وہی کا راستہ بند، وہی کی آنکھ بند، لہذا یہ دجالیت دنیا میں قائم ہوئی ہے. یہ تہذیب اس کے اجزاء یہ ہیں، سیکولرزم، مذہب کا تعلق ریاست اور سیاست سے نہیں، قانون سے نہیں، معاشی نظام سے نہیں، معاشرتی نظام سے نہیں. پھر بینکنگ انٹرسٹ کے پوری دنیا میں انہوں نے جکڑ لیا ہے. پہلے یہودیوں نے یورپ کو جکڑا تھا، جب یورپ میں آزادی لے لی انہوں نے سود کی، اور علامہ اقبال جو ہیں 1905 سے 1908 تک 3 سال رہ کر آئے ہیں، انہوں نے کہہ دیا تھا، ان کا مشاہدہ گہرا تھا، فرنگ کی رگے جاں پنجہ یہود میں، آج وہ رگے جاں چاہتے ہیں کہ پوری انسانیت کی ہمارے قبضے میں آ جائے. یہ بینک، ورلڈ بینک، اب عالمی بینک آ گیا ہے، آئی ایم ایف آ گیا، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، اب گلوبلائزیشن ہو رہی ہے، اور ٹرپس کا معاہدہ آ رہا ہے، کیونکہ وہ جو پہلے استعمال ہوتا تھا کولونیلزم، وہ انگریز آیا، اس نے جنگیں کی، فتح کیا، پھر اپنی حکومت بنائی، اور پھر اس کے خلاف بغاوت بھی ہوتی تھی. 1857 میں کتنے انگریز مارے گئے، اسی طریقے سے کہیں اٹلی والے آئے، کہیں کوئی اور آئے، تو یہ ایک کثر رہتی تھی. فائدہ کیا تھا انہیں یہاں سے؟ معاشی مفادات حاصل کرنا، آخر کائے کے لیے آئے تھے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا فائدہ، جا کر قبضہ کریں، پوری دنیا کو ان بینکوں کے جال میں جکڑ لو، پوری دنیا آزاد رہے، کہنے کو آزاد ہے، کرو بھائی کام، لیکن تمہاری کمائی کا کی ملائی ہم کھینچ لیں گے سود کے ذریعے سے. بس یہ فائنینشیل امپیریلزم ہے، کولونیلزم ہے، جو اس وقت دنیا کے اندر اپنی جکڑ بندی کر رہا ہے. کچھ کچھ خطے آزاد ابھی تھوڑے سے ہیں، لیکن گلوبلائزیشن جب پورے شروج پر آ جائے گا، جب پرس کا معاہدہ ہو جائے گا، یہ ملک بے معنی ہو جائیں گی، حکومتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی، انٹرنیشنل ہوں گی، انٹرنیشنل کمپنیز جو ہے وہ ہوں گی کہ جو اصل میں حکومت کر رہی ہوں گی، وہ اپنے مینیجرز کو جو تنخواہیں دیتی ہیں حکومت کا باپ نہیں دے سکتا. یہ اصل میں جو بھی ہو رہا ہے، یہ در حقیقت یہود کا وہ سارا نظام ہے جس نے پہلے یورپ کو جکڑا، پھر امریکہ کو جکڑا، اور اب وہ پوری دنیا کو جکڑنا چاہتا ہے. اسی تہذیب کو ہم چاہتے ہیں. آج ہمارا جو صدر پرویز مشرف ہے، خاص طور پر، ویسے تو اور بھی ہے، وہ اکیلا تو نہیں ہے، سیکولر ذہن رکھنے والے لوگ موجود ہیں، اور پھر یہ کہ انٹرسٹ کو کہتے ہیں کہ وہ تو بالکل جائز ہے، کوئی غلط بات اس میں ہے ہی نہیں. اسی طرح بے حیائی کیا ہے؟ تو مگر لڑکیوں کی ننگی رانے نہیں دیکھ سکتے، آگے بند کر لو، جاؤ گھر میں بیٹھو، کیوں آگے دیکھتے ہو؟ لیکن ہم تو کھلائیں گے ان کو، کرکٹ بھی کھلائیں گے، ہاکی بھی کھلائیں گے، نکروں میں کھلائیں گے، تم جاؤ بس دیکھو. یہ سارا کیا ہو رہا ہے؟ ایک دم 40,000 عورتوں کو گھروں سے نکال کر میدان میں لے آئے، 33% سیٹیں جو ہوں گی، یعنی یوں سمجھیے کہ جو پروگرام اس وقت چل رہا ہے دنیا میں، جو یہودیوں کا ہے، اور یہودیوں کے اولین اعلی کار برطانیہ اور امریکہ ہیں، اور یہ دونوں آپس میں ہینڈ ان گلو جس کو کہتے ہیں آپ، جیسے ایک دستانہ ہوتا ہے ہاتھ کے اوپر، ایسے باقی کرسچن ورلڈ بھی ان کے تابع ہو چکی ہے، اور اب یہ اس کو گلوبلائز کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں جو بھی ان کی تعلیم پا کر آئے ہیں، ان کی تہذیب کے رنگ میں رنگ گئے، وہ سب کے سب ان کے ایجنٹ ہیں، چاہے وہ عرب ہو، نان عرب ہو، ہندوستانی ہو، پاکستانی ہو، ان کی ذہن برین واشنگ کی جا چکی ہے. اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا سیری ہے کیا رہائی ہے. انہوں نے یہاں سول سروس ٹرین کی اور ان کو حکومت دے کے چلے گئے، فوجوں کی ایک خاص تربیت کی اور ان کو حکومت دے کے چلے گئے. حکومت انہی کی ہو رہی ہے، بائی پراکسی ہو رہی ہے، انہی کے غلام، انہی کے کاسا لیس، انہی کے جوتوں کی تو چاٹنے والے آج عالم اسلام پر حکمران ہے. کہنے کو آزاد ہے. بارہ اس تہذیب کو سب سے بڑھ کر جو ہے پوری دنیا عالم اسلام میں جو فروغ دینے کی کوشش کر رہا ہے وہ صدر مشرف ہے. سب سے بڑا چمچہ بن کے کڑھا اس وقت جو ہے وہ صدر مشرف، اور اس کی بات کوئی اب نئی نہیں ہے. میں اس کو یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ جو بات اس کے ذہن میں ہوتی کہتا ہے. وہ تو پہلے کہہ دیا تھا آتے ہوئے میرا آئیڈیل اتاترک ہے. اتاترک نے کیا کیا تھا؟ عربی اذان بھی بند کرا دی تھی، عربی میں نماز پڑھنا حرام، انگریزی لباس پہننا لازم، برقعہ حرام، یہ سب کچھ کیا تھا. ان کا بچپن بھی وہاں کچھ گزرا ہے ترکی میں، ترکی زبان بھی یہ جانتے ہیں. ان کے والد جو ہے پاکستان کے سفارت خانے میں وہاں کسی حیثیت سے تھے، ترکی بولتے ہیں، اور اتاترک ان کا آئیڈیل ہے. اس اعتبار سے جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ یقیناً جو پہلے دن بات کہی تھی اسی پر چل رہے ہیں. اور یہ جو انہوں نے قدم اٹھایا ہے کہ ایک دم 33% عورتیں جو ہیں وہ اسمبلیوں میں بیٹھیں گی، یہ تو کسی نے بھی نہیں کیا آج تک. کسی مسلمان ملک تو کجا، امریکہ بھی نہیں ہے بھائی جو ڈیموکریسی کا سب سے بڑا علم بردار ہے، ہندوستان میں نہیں ہے جس کو مانا جاتا ہے کہ ڈیموکریسی کا مرکل ہے، معجزہ ہے کہ اتنی کم لٹریسی پرسنٹیج، خواندگی کی شرح اتنی کم ہے اور پھر ڈیموکریسی ورک کر رہی ہے. پہلے دن دستور کی پٹلی پر جو گاڑی چلنی شروع ہوئی تھی آج تک چل رہی. کبھی کوئی فوج کب کی حکومت نہیں آئی، کبھی کوئی ایک تھوڑے سے دیر کے لیے ایمرجنسی لگی تھی، وہ بھی اس کی پروویژن دستور میں تھی. بالائے دستور کوئی کام نہیں تھا، یعنی کہ ایک آیا سارا دستور ختم اب اپنا بنا رہا ہے، دوسرا آیا سارا دستور ختم پی سی او کے تحت حل پہ لو ججوں سے بھی دے. یہ کھیل جو پاکستان میں ہوا، اور اس میں اب جو سب سے بڑا انہوں نے کیا ہے، عورتوں کو گھر سے نکالو، لاؤ انہیں میدان کے اندر اور ننگی کر کے نکالو، جو نہیں دیکھنا چاہتے وہ آنکھیں بند کریں. تو یہ قدامت پرست، یہ ایکسٹریمسٹ، یہ چاہتے ہیں کہ عورت کا جسم ڈھکا رہے، یہ چاہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ برقعے کے ساتھ یا پردے کے ساتھ یا بڑی چادر کے ساتھ اور چہرے کے سامنے لٹکا کر نکلے. یہ دقیہ دوسی ایکسٹریمزم، یہ تاریخ خیال ملا، اور یہ ان کے جو ہے پیروکار. ان کا زمانہ گیا، اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو، روشن خیالی ہوگی. روشن خیالی تو وہ ہے، وہ جو کبھی کہا تھا اکبر الہ آبادی نے، چیز وہ ہے بنے جو یورپ میں، اور بات وہ ہے جو پانیئر میں چھپے. یعنی جب اخبار پانیئر انگریزی کا نکلا اور یہ الہ آباد سے نکلنا شروع ہوا تھا، اکبر الہ آبادی وہی کے رہنے والے تھے، تو اب لوگ کہتے تھے یہ اردو کے اخبارات کے اوپر ہم اعتماد نہیں کر سکتے، بات وہ ہوتی ہے جو پانیئر میں چھپے. انگریزی میں چھپتا ہے بھائی، انگریزی میں، اور چیز تو اصل میں وہ ہے جو یورپ میں بنتی ہے. یہاں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. چیز وہ ہے بنے جو یورپ میں. تو آج تہذیب وہ ہے جو یورپ کی ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے جب کہا نا کہ انر کور تو ہے اسلامی اور قرآنی، اس کے گرد جو غلاف چڑھا دیے گئے ہیں یہ انتہائی خطرناک ہے. اس آزادی کو مادر پدر آزادی بنا دیا گیا ہے. اللہ سے بھی آزاد، اخلاقی حدود و قیود سے بھی آزاد، شرم و حیا کی قیود سے بھی آزاد، سرمایہ آزاد، سرمایہ کو کھل کھیلنے دو، سود کے اوپر جاتا ہے ٹھیک ہے. یہ سارا نظام جو ہے آج اس کا نام ہے روشن خیالی، حالانکہ یہ تاریک ترین خیالات. انسان اپنی عظمت اور جو اللہ نے بنایا تھا اسے، جو سب سے بڑا مخلوقات میں سے، آج انسان حیوانیت کی طرف رجوع کر رہا اس تہذیب میں. اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ چمک تہذیب حاضر کی جو ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں دی گلٹرنگ ایکسٹیریئر آف دی ویسٹرن یورپین، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی. یہ سن آئی مگر جھوٹے رنگوں کی ریزہ کاری ہے. یہ اس قرآنی کور کے اوپر یہ ہیں جو اصل میں پردے چڑھائے ہیں. اور میں نے آج تجزیہ کر کے آپ کو بتایا تاریخی پس منظر کیا, کس نے چڑھائے, کیوں چڑھائے, اور اس کا سب سے بڑا فائدہ کس کو ہوا, یہود کو ہوا. برابر کے شہری ہے, یہودی ہے, مائنیوٹس مائنورٹی ہے دنیا کے اندر, 1 کروڑ سے تھوڑا سا زائد, 1 کروڑ 20 لاکھ ہے, 1 کروڑ 30 لاکھ, 13 ملین 14 ملین میکسیمم, اور وہ کنٹرول کر رہے ہیں. یہ سارا یہ جو ہے معاملہ در حقیقت اس کا شجرہ نسب میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اور اب یہ جو سیلاب آ رہا ہے یہ یونائٹڈ نیشن کے ذریعے آ رہا ہے. وہ دیکھتے تھے کہ اصل میں سیکولرزم تو ہم نے پوری دنیا کے اوپر قائم کر دیا, اور انٹرسٹ پر بے مبنی بینکنگ پوری دنیا میں قائم ہو گئی. البتہ یہ شرم و حیا اور کچھ خاندانی نظام اور کچھ اخلاقی اقدار, کچھ شادی بیاہ کی کوئی حیثیت, یہ ابھی عالم اسلام میں کچھ باقی ہے. اسی لیے ہنٹنگٹن نے کہا تھا اب کلیش آف سیولائزیشن ہوگا, تہذیبوں کا تصادم ہوگا. جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا ہے تو ایک بڑے امریکی فلسفی اور جو بھی حالات حاضرہ سے واقف پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے فوکویاما, اس نے کتاب لکھی اینڈ آف دی ورلڈ, اینڈ آف ہسٹری. اب جو ہے ثابت ہو گیا کہ ہمارا نظام ہی بہترین نظام ہے. دیکھ لو ہمارے معاشی نظام کے مقابلے میں آیا تھا کمیونزم کا نظام, اس کی وہ لاش پڑی ہوئی ہے سڑ رہی ہے. دیکھ ہماری تہذیب سب سے اعلیٰ, کوئی نہیں ہمارے مقابلے میں, ہمارا نظام سب سے کامیاب, کوئی مقابلے میں نہیں. یہ فوکویاما نے لکھا تھا. ہنٹنگٹن نے اس کے بعد لکھا کہ نہیں, میرے بھائی فوکویاما کو مغالطہ ہوا ہے, ابھی کلیش آف سیولائزیشن ہوگا, تہذیبوں کا تصادم ہوگا. اور اس نے کہا کہ کائن بھی نے گنی ہے کہ کل تاریخ انسانیت جو ہے اس میں 20 تہذیبیں پیدا ہوئیں, پیدا ہوئیں مر گئیں, پیدا ہوئیں, 12 بڑھ چکی ہیں. اب دنیا میں صرف 8 تہذیبیں ہیں, 1 ہماری تہذیب ہے, 7 اور ہیں. 7 میں سے بھی 5 کو ہم آسانی سے ابزارب کر لیں گے. انڈین سیولائزیشن ختم ہو چکی ہے, وہ تو پوری کی پوری ویسٹ کے رنگ میں رہی گئی. ہالی ووڈ کے مقابلے میں بالی ووڈ قائم ہو گئے, وہ تو وہاں ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر جا رہے ہیں. ناچ گانا انہیں تو آتا ہی نہیں جتنا ان کو آتا ہے. ان کے ناچ گانوں کے اوپر تو سارا عالم عرب جو ہے فدا ہے. ان کی فلمیں دیکھتے ہیں, اردو کی فلمیں دیکھتے ہیں اس اعتبار سے, کیونکہ ناچ گانا ان کے مذہب کا حصہ رہا ہے ہمیشہ سے, ان کے کلچر کا حصہ رہا ہے. اس اعتبار سے یہ ہے کہ باقی جو تہذیبیں 5 ہیں وہ تو ہم ایسیمیلیٹ کر سکتے ہیں. 2 ہیں ذرا جو چنے ذرا سخت لوہے کے چنے ثابت ہوں گے, 1 مسلم سیولائزیشن اور 1 کنفیوشین سیولائزیشن آف چائنا. تو اس نے پھر مشورے کیا دیے تھے, 1 تو چائنا کو ویسٹ ورڈ لوکنگ نہ ہونے دو, اس لیے کہ چائنا کے ویسٹ میں عالم اسلام ہے, اسے ایسٹ ورڈ لوکنگ کر دو. اسی پر پھر ایپک بنا ہے, اسی تجویز پر ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن. ایشیا چین, اس کا مشرقی, اور اس کے مشرق میں کیا ہے, بحر الکاہل, اس کے مشرق میں کیا ہے, امریکہ. ایشیا پیسیفک. اور دوسرا مشورہ اس نے دیا تھا, مسلمانوں کے مذہبی اختلافات کو ابھارو, انہیں لڑاؤ, تب یہ ہمارے مدے مقابل نہیں بن سکے. یہ ہمارے ہاں جو فسادات ہوتے ہیں یہ انڈیجینس نہیں ہے, یہ بہت بڑی عالمی سازش کا نتیجہ, کچھ لوکل سازشیں بھی ہیں, را اور مساج کا کام بھی ہے. کچھ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو کشاکش ہوئی تھی اس کا بھی مظہر ہے یہ, لیکن یہ کہ ایک عالمی سازش بھی ہے. تو اب ہمارے اوپر حملہ ہے یونائٹڈ نیشنز کے تحت. پہلے کانفرنس منعقد ہوئی کائرو میں, کائرو کانفرنس, اس کے بعد بیجنگ کانفرنس, اس کے بعد بیجنگ پلس 5 کانفرنس انڈر دی آسپیسز آف دی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن, اس کی جنرل اسمبلی کے اندر جہاں وہ چیزیں پاس ہوئی ہیں, جس کا نام اب ہے سوشل انجینئرنگ پروگرام آف دی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن. انجینئرنگ, سوشل انجینئرنگ, سوسائٹی کی تعمیر کس بنیاد پر, ہماری تعمیر, ہماری بنیاد پر. یہ جو دوسری بنیادیں دقیہ روسیت کی، انہیں منہدم کرو. ایک عمارت ہے بوسیدہ ہے، تو آپ اس کو گراؤ، گراؤ گے تو پھر دوسری عمارت بناؤ گے نا وہاں. تو یہ بوسیدہ عمارت جو تہذیب ہے مشرق کی، اس کو گراؤ تاکہ ہماری تہذیب ان کے اوپر چھا جائے. یہ ہے پروگرام. اس ضمن میں میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ہماری موجودہ حکومت سب سے آگے بڑھ کر ہے پوری دنیا میں. اب یہ سب سے بڑے اعلی کار جو ہے اس نئی تہذیب کے، کہ یہاں پر بس ٹھیک ہے جی، نماز روزہ کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اسے بھی چھوڑو، لیکن مذہب سے سیاست کا کوئی تعلق. بھائی کیا کہتے ہو، سود حرام ہے، سود حرام ہے، چھوڑو کیا پرانی دنیا کی باتیں کرتے ہو، یہ تو چلے گا. لیکن حکومت جو کر رہی ہے وہ تو کر رہی ہے، حکومت کی پوری پالیسی امریکہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے. 9/11 کے بعد سے ایک دم جو ٹرن لیا تھا، ہر چیز تلپٹ ہو گئی ہے، ہر چیز تلپٹ ہو گئی. اب اس وقت کیا ہو رہا ہے، کشمیریوں کو سپورٹ کر رہے تھے، کشمیری اب بھی نہیں مانتے کہ جو تم کر رہے ہو غلط کر رہے ہو. تمہارا پہلا موقف کیا تھا، علی گیلانی کا بیان پھر آ گیا. سب سے پہلے تو آپ کا سب سے بڑا الائی جو ہے علی گیلانی کا، سید علی گیلانی. اب وہ کہہ رہا پاکستان جال میں پھنس گیا ہے. ہمیشہ سے موقف کیا تھا ہمارا، پہلے کشمیر کا مسئلہ حل کرو پھر باقی نارملائزیشن ہوگی. آج نارملائزیشن قدم بقدم قدم بقدم قدم بقدم قدم بقدم بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ لکیریں جو ہے بے معنی ہو جائیں گی. آتے ہیں وہاں سے لوگ، یہ لکیر مٹا دینی چاہیے، ہمیں مل جانا چاہیے. دو مرتبہ تو آ کر مشرقی پنجاب کا چیف منسٹر کہہ گیا ہمیں ایک ہو جانا چاہیے. اڈوانی نے پہلی مرتبہ کہا تھا کہ کنفیڈریشن ہو جانی چاہیے. اور ابھی جو آئی تھی کونڈولیزا رائس، اس نے جا کر کیا بیان دیا، ہمیں اور بھارت کو اسٹریٹجک اعتبار سے مشورہ کرنا ہوگا کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہو، وی شیل ڈیسائڈ. باقی دنیا کہہ رہی ہے ڈیسٹیبلائز ہو جائے گا، یہ بلکہ نائز ہونے کا امکان ہے. اور ایک بات میرے لیے بڑی چشم کشا ہے جو تازہ آیا تھا، یا بلکہ پچھلے مہینے کا کہہ لیجئے، قومی ڈائجسٹ، اس میں اکرم ذکی صاحب جو ہیں یہ بہت بڑے بیوروکریٹ بھی رہے ہیں، پھر سیاستدان بھی رہے ہیں، نون لیگ کے اہم آدمی ہیں. ان کے انٹرویو میں یہ آیا ہے کہ لکھ کر رکھ لو، ہندوستان بہت جلد ایک بہت بڑا حملہ کرے گا پاکستان. میری یہ رائے تو نہیں بنتی اس کے لیے. جب گڑ کھلا کر مارا جا سکتا ہو تو زہر دینے کی ضرورت کیا. پاکستان تو خود ہی مر رہا ہے، ہمارے جال میں پھنس رہا ہے، جیسے کہ سید علی گیلانی نے کہا پھنس گیا پاکستان. اب وہ جو کہلاتے تھے فریڈم فائٹرز، ان کے ہم اور بھارت دونوں مشترکہ دشمن ہو گئے، دونوں نے کنڈم کیا. ان کا موقف کیا ہے، پہلے مسئلہ کشمیر حل کراؤ اور پھر یہ کرو آنا جانا اور جفیاں پانا آپس میں، جو تمہارا ہمیشہ سے موقف رہا. انہوں نے اتنی جانیں دے دی، اتنے آدمی مارے گئے یہاں سے جا کر، کتنوں نے جو ہے وہاں پر موت کو سینے سے لگایا ہے چوم کر، کاہے کے لیے پیچھے ہٹ گئے. لیکن اس زمن میں میں آخری بات جو کہوں گا وہ یہ ہے کہ ہماری مذہبی جماعتوں کا رول بھی بہت مشکوک، بہت مشکوک اور بہت غلط. میں کہتا ہوں یہ جرم تھا ان کا، ایم ایم اے کا جرم تھا کہ جب انہوں نے پہلی مرتبہ یہ کہا ہے کہ یہاں پر 33% عورتوں کی جو ہے نمائندگی ہوگی، کسی نے بیان تک نہیں دیا، چسکا نہیں. ان کے یوں سمجھے گھٹی میں انتخابات ایسے پڑ گئے تھے کہیں انتخاب جو ہے ملتوی نہ ہو جائے، کہیں ہم نے کوئی مظاہرہ کیا اس کے خلاف آواز اٹھائی تو کہیں انتخابات جو ہے کہیں وہ ملتوی نہ ہو جائے، اس کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائی. اب بھی جو کچھ کر رہے ہیں، کاروان چلایا ہے، کاروان جمہوریت اسلام کا تو نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، وہ تو جب عوامی تحریک چلانی ہے تو ساری بے اطمینانیوں کو جمع کرنا پڑے گا. قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو یہ کو آج سے تو نہیں بڑھ رہی ہے. پیٹرول کی قیمت زیادہ ہو گئی ہے، یہ تو تدریجاً بڑھتی ہوئی آئی ہے. یہ ساری بے اطمینانیاں جو ہے، سندھ کے اندر بے اطمینانی ہو رہی ہے، بلوچستان میں تو بے اطمینانی کا باپ ہو رہا ہے. اب ان ساری بے اطمینانیوں کو جمع کرو، مذہبی حلقے میں بھی بے اطمینانی ہے، یقیناً لوگوں کو جو ہے یہ پسند نہیں ہے. یہ جو روشن خیالی کے نام سے جو کچھ آ رہا ہے یہ پسند نہیں ہے. تو ساری بے اطمینانیوں کو جمع کرو گے تو کوئی موومنٹ بنے گی نا. آخر پی این میں سب جمع ہو گئے تھے سیکولر، انتہائی سیکولر، ڈکلیئرڈ سیکولر. مہر مارشل اصغر خان سے بڑا سیکولر کوئی ہوگا؟ پیر پگاڑا، ولی غاک، یہ سب پی این میں تھے نا. پاکستان نیشنل الائنس کا نام، اسے بپتسمہ دیا گیا، بنایا گیا نظام مصطفیٰ کی طرح، تب لوگوں نے جانے دی. جمہوریت کے نام پر کوئی جان دیتا ہے؟ پاکستان مجھے ہی کوئی جان دے گا. اب ایم ایم اے کیا ہے؟ متحدہ مجلس عمل. میں کہتا ہوں اس سے زیادہ محمل نام نہیں، بتاؤ مانی کیا ہے اس کے؟ متحدہ مجلس عمل، کاہے کا عمل، کوئی اسلام کا نام تک نہیں اس میں. اور اتنا بڑا قدم سامنے آیا اور چپ بیٹھے تھے بلقاس زیرے پر. ہمارے سیاسی اور معاشرتی نظام کے اندر اتنی بڑی جو ہے ایک چھلانگ لگائی ہے مشرف نے، اور بیٹھے رہے، اور اسی کے تحت الیکشن بھی لڑے، اسی کے تحت عورتوں کی سیٹوں کے لیے بھی جو ہے وہ کنٹیسٹ کیا، سب کچھ کیا، اور کہہ دیا ہم طالبان نہیں ہیں. جن کے خون کی بدولت، جن کے شہداء کے خون کی بدولت انہیں اقتدار ملا ہے، طالبان کی حمایت کی وجہ سے تو در حقیقت انہیں، اور دفاع افغانستان جو ایک مہم چلائی گئی تھی اس کے نتیجے میں مسلمانوں نے ووٹ دیے ہیں، آج ان سے اعلان برات کر رہے ہیں. جو کچھ کیا ہے مشرف نے وہی یہ کر رہے ہیں، اعلان برات. ہم طالبان نہیں ہیں، ہم عورتوں کو برقع اڑنے پر مجبور نہیں کر. کیوں؟ اسلام میں پردہ ہے یا نہیں ہے؟ تم کم سے کم اپنی جو بھی تمہاری جو ہے حکومت، 100% تمہاری حکومت جو ہے جو سرحد کی، وہاں تو کرو نافذ. سعودی عرب میں آج بھی نافذ ہے، وہ اندر ان کی عورتیں ننگی رہتی ہیں، بالکل یورپین لباس میں ہوتی ہیں، باہر جو نکلے گی وہ برقع لے کے نکلے گی. کیوں نہیں کرتے؟ بہرحال وہ تو جو کچھ کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں. ہمارے دینی جماعتوں کا بھی رول صحیح نہیں. کرنا کیا ہے؟ افراد کوٹنا پڑے گا. افراد کو کیا کرنا ہوگا؟ وہ کرنا ہوگا جو ظفر علی خان نے کہا تھا 60-70 سال پہلے، تہذیب نو کے منہ پہ وہ تھپڑ رسید کر جو اس حرام زادی کا حلیہ بگاڑ دے. کھڑے ہونا ہوگا اپنی تہذیب کے دفاع کے اندر. لیکن خالص اسلام کے حوالے سے جب تک تحریک نہیں چلے گی کوئی فائدہ نہیں. گڈمڈ کر کے تحریک چلو گے، گڈمڈ نتیجہ نکلے گا. ایوب خان ہٹے گا، یحیٰ خان آ جائے گا، یحیٰ خان جائے گا تو بھٹو صاحب آ جائیں گے، یہی آئیں گے. اور اسی کو کہا تھا کبھی اکبر الہ‌آبادی نے، جنہیں پڑھ پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں، ہم وہ ساری کتابیں لائق ضبطی سمجھتے ہیں. یہ پوری تہذیب کا جو کچھ ہو رہا ہے یہ لائق ضبطی ہوگا. اور مجھے بہت پسند ہیں دو اشعار جو میں نے پہلے بھی آپ کو سنائے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے. نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے لیے اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے. تہذیب تو ہماری تھی، یہ کہاں تہذیب ہے؟ تہذیب کا تو بیڑا غرق ہو چکا ہے، ویسٹ کھڑا ہے ٹیکنالوجی کی بنیاد پر. تہذیب نہیں ہے ان کی، تہذیب سنڈاس بن چکی ہے. پتہ نہیں سنڈاس کے معنی آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، کیونکہ اب اس کا رواج نہیں رہا. جس ملک کا صدر یہ کہتا ہو کہ قریب ہمارے قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی، تہذیب کہاں رہی وہاں؟ ختم ہو چکی، مر چکی. اقبال کا کہنا غلط نہیں تھا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کر چکی ہے. خودکشی، تہذیب مر چکی ہے. طاقت ساری ٹیکنالوجی کی ہے، جس کی اقبال نے پیشنگوئی کی تھی کہ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. یہ درندے جن کی درندگی جو ہے وہ افغانستان میں دیکھ لی گئی، پھر عراق میں دیکھ لی گئی، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ یہ جو مارکا ہے روح و بدن، اس میں ہم ایکٹیو ہو کر کام کرتے ہوئے میدان میں آئیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.